إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور سامعین کرام، آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ عقائد کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے گی، اور یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ کئی مجالس میں جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی محدثین کرام کو جنت الفردوس کے باغات میں نعمتوں اور خوشیوں کے ساتھ رکھے. انہوں نے ہر میدان میں محنت کر کے دین اسلام جو ہے اس کا دفاع کیا، چاہے وہ عقائد کا میدان ہو، چاہے وہ احکام ہوں، چاہے مسائل ہوں، چاہے فضائل ہوں، چاہے تصنیف و تالیف کا میدان ہو، یا کفر کے خلاف میدان جنگ جو ہے اس میں وہ مصروف رہے ہوں. ان تمام محاذوں پر محدثین کرام نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو قیامت تک باقی رہیں گے. میرے بھائیوں، دین اسلام میں بنیادی حقیقت جو حیثیت ہے وہ عقیدے کو حاصل ہے. اگر عقیدہ اور ایمان صحیح ہے تو پھر اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، ورنہ ان کا کوئی وزن نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا، اور اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان میں بھی بار بار جو ہے عقیدہ سمجھایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے آ جانے کے بعد، میرے بارے میں سن لینے کے بعد اگر کوئی شخص مجھ پر ایمان نہ لائے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، تو اللہ اس شخص کو ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس حدیث سے یہ بالکل صاف ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے یہ جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہو سکتا ہی نہیں. اور جو شخص ایمان نہیں لاتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس حدیث میں یہودیوں اور نصرانیوں کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو یہ آسمانی مذاہب جو ہے اس سے منسوخ رکھتے ہیں. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان عیسائیوں یہودیوں کا، کہ ہم جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں, اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور ہم جنتی ہیں. تو یہ اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا ماننے والا, اہل کتاب نبیوں کا ماننے والا سمجھتے ہیں. تو جب یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے, تو باقی جتنے مذاہب ہیں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, دوسرے مذاہب ہوں, وہ تو ضرور بال ضرور جائیں گے. یہ دو چونکہ بڑے مذاہب ہیں اور ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی ہیں, اگرچہ ان میں انہوں نے تحریف کر دیے. تو یہ عقائد والی بات صحابہ کے دور میں بھی چلی ہے. صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو عقیدہ سمجھایا, اس کی طرف دعوت دیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی ایک روایت صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے شروع میں موجود ہے کہ ایک شخص نے, ان کے شاگرد نے انہیں بتایا کہ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں, قدری لوگ ہیں, تقدیر نہیں مانتے. ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا, کہا کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور اسلام سمجھائے, اللہ پر ایمان, اس کے رسول پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, یہ ایمان کے مسئلے آپ نے سمجھے. یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے. اس میں ایمان بھی سکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی احکام بھی سکھائے گئے ہیں. سعودی عرب کے کبار علماء میں سے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کی شرح پر ایک رسالہ لکھا ہے, ایک کتاب لکھی ہے جو چھپی ہوئی ہے, جس کا نام ہے شرح حدیث جبریل. تو صحابہ کرام کے بعد تابعین نے, تبع تابعین نے لوگوں کو ایمان اور عقیدے کی طرف دعوت دی, ساتھ ہی مسائل بھی سمجھے. لیکن دین کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور عقیدے پر ہی رہا. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح روایت ہے, جسے عمر بن شعیب اپنے ابا سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ کتاب الوصایا کی یہ روایت ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اگر تمہارا باپ عاص بن وائل السامی, جو کفر میں جاہلیت میں مر گیا تھا, اگر وہ مسلمان ہوتا, اگر وہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوتا, تو تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے, حج کرتے, غلام آزاد کرتے, تو اس کا اسے نفع پہنچتا. تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ وہ شخص عاص بن وائل اہل ایمان میں سے نہیں تھا, کافروں میں سے تھا, تو اس کے سارے اعمال باطل ہو گئے, ضائع ہو گئے, ان کی کوئی حیثیت نہ رہی. تو اسی سلسلے میں محدثین کرام نے اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں کو نور سے, اپنی رحمتوں سے بھر دے, انہوں نے عقیدے پر, ایمان پر کتابیں لکھی ہیں, لوگوں کے عقائد صحیح کیے. اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کے باقی جو جتنی چیزیں سب وہ غلط ہو جائیں. تو اس سلسلے میں محدثین کرام کی کتابوں میں سے چند کتابیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مثلا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خلق و افعال العباد, اور یہ تحقیق سے چھپ چکی ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اور دوسرے علماء نے بھی عقائد پر کتابیں لکھی ہیں. عثمان بن سعید الدارمی بہت بڑے امام گزرے ہیں حرات کے، انہوں نے تو اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی، جن میں سے رد الامام الدارمی علی بشر المریسی العنید اور دوسری کتابیں. اسی طرح امام دارمی کی ایک اور کتاب ہے الرد علی الجہمیہ. اسی طرح ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی عقائد اور ایمان پر کتابیں لکھی ہیں، جس میں قرآن پاک کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور محدثین کرام کا جو فہم ہے وہ اس میں انہوں نے جمع کیا ہے. مثلا دیکھیے شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد الرحمن بن اسماعیل الصابونی کی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، یا اسے کہتے ہیں الرسالۃ فی اعتقاد اہل سنہ و اصحاب الحدیث والائمہ، اور یہ بھی تحقیق کے ساتھ شیخ بدر البدر کی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے. اسی طرح شیخ الاسلام حروی کی ضم الکلام و اہلہ اور دوسری کتابیں جو ہیں عقائد پر لکھی گئی ہیں. یہ ضم الکلام جو ہے اس کی کئی جو ہے تحقیقات ہوئی ہیں، اس کے کئی نسخے چھپے ہیں، جن میں سے ایک بہترین نسخہ جو ہے یہ شیخ ابو جابر عبداللہ بن محمد بن عثمان الانصاری المدنی کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہے، جسے مکتبۃ الغرباء الاثریہ سے شائع کیا گیا. اور شیخ ابو جابر جو ہے اسے میری مدینہ میں ملاقات ہوئی ہے، یہ انتہائی متقی صالح اور اہل علم سے محبت کرنے والے شیخ ہیں اور کتاب و سنت کی اتباع کرنے والوں میں سے، تقلید سے دور رہنے والوں میں سے. ان سے میں نے پوچھا تھا، میرے ساتھ وہ ساتھی بھی تھے، تو انہوں نے صاف بتایا کہ وہ تقلید کو جائز نہیں سمجھتے. تو اسی سلسلے میں جس کتاب کی شرح ہم شروع کر رہے ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی نے. یہ جو امام ہے رازی، یہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کے میں آلات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا مختصر. وہ یہ کتاب اپنے باپ امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی سے اور اپنے استاد ابو زرع الرازی دونوں سے یہ بیان کرتے ہیں. یعنی یہ اصل میں کتاب ابو حاتم رازی کی اور ابو زرع رازی کی کتاب ہے، جس کے راوی عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ چھوٹا سا رسالہ ہے. یہ تقریباً اور دو چار دو چھ دو آٹھ صفحات پر مشتمل ہے، یعنی اس کو شائع کیا گیا ہے آٹھ صفحات پر، اور اسے شائع کیا گیا ہے الدار السلفیہ بمبئی ہند ہندوستان سے. بمبئی ہندوستان سے الدار السلفیہ سلفیوں کا الحدیث کا جو مکتبہ ہے وہاں سے شائع کیا گیا. اور اس کی تحقیق جو ہے وہ کیے شیخ محمد عزیر شمس نے. یہ شیخ محمد عزیر شمس جو ہیں یہ مکہ میں رہتے ہیں، میری ان سے ملاقات مکہ میں ہوئی ہے، کئی دفعہ ہوئی ہے. یہ بھی انتہائی نیک صالح اہل حدیث میں سے، تحقیق کے میدان میں بہت ہی ماہر اور بلکہ متقن جو ہیں یہ شیخ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان میں بڑے جلیل القدر شیوخ ہو پیدا کیے ہیں، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے پہلے بھی اور اب بھی کر رہے ہیں. پہلے علماء میں سے شمس الحق افغانی، شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ، جن کی کتاب عون المعبود ہو عام طالب علموں کے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، بڑے مشہور عالم گزرے ہیں. اسی طرح محدث عبد الرحمن مبارک پوری، یہ بھی بہت بڑے محدث اور محقق گزرے ہیں اور جن کی کتاب تحفۃ الاحفاظ بڑی مشہور ہے. بلکہ یہ مبارک پوری کا جو خاندان ہی ہے عبید اللہ مبارک پوری، یہ جو پورا علاقے کے باشندے ہیں، اور اسی طرح صفی الرحمان مبارک پوری حفظہ اللہ، یہ تمام جو ہیں یہ حدیث کی خدمت کرنے والے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے. ہندوستان میں بڑی نادر کتابیں جو ہیں شائع کی گئی، اور پاکستان میں بھی اہل حدیث علماء نے حدیث کی خدمت کی ہے اللہ کے فضل سے. شیخ ارشاد الحق اثری حافظ اللہ، انہوں نے حدیث کی کئی ایسی نایاب کتابیں جو شائع نہیں ہوئی تھی ان کے مخطوطے جو ان کی تحقیق کر کے ان کو شائع کروائے. مثلا کتاب العلل ابن الجوزی کی کتاب, اور اسی طرح مسند السراج ان کی تحقیق سے چھپی ہے, اور دوسری بھی جو ہے رسالے وغیرہ انہوں نے شائع کروائے. پاکستان میں جو غیر مشہور علماء ہیں انہوں نے بھی جو ہے حدیث کی خدمت کی ہے, اور ان کی بھی جو ہے وہ مجموعے چھپے ہیں. مثلا یہ دیکھیے, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جسے لکھنے والے ہیں فضل الرحمن بن غلام حسین. ان کا پرانا نام تھا فضل حسین, لیکن انہوں نے اپنا نام بدلا دیا, فضل الرحمن بن غلام حسین بن فتحان. یہ جو ہیں یہ چکوال کے علاقے کے رہنے والے جو ہیں رہنے والے ہیں, اور المکتبۃ الاسلامیہ بھون تحصیل چکوال جیلم سے ان کی یہ کتاب چھپی ہے. اس کا نام ہے مفتاح صحیح بخاری. یہ بڑی حیران کن کتاب ہے. اس میں انہوں نے صحیح بخاری کے جو راوی ہیں ان کی روایات صحیح بخاری میں جہاں جہاں یہ سارے باحوالہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دیے. تو اب ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, یعنی کمپیوٹر یہ کام نہیں کر سکتا جو اس شخص نے کیا. تو پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں دونوں میں حدیث کی خدمت ہوئی ہے, اور اس کا اعتراف پہلے بھی کیا ہے علماء نے. تو میں ذکر کر رہا تھا محمد عزیر شمس حفظ اللہ, انہوں نے یہ جو کتاب یہ رسالہ ہے ابو حاتم رازی اور ابو ذر رازی کا, اس کو تحقیق کے ساتھ اس کی نسخ کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بڑا کام کیا ہے. اس طرح انہوں نے اور رسالے بھی شائع کیے. تو ہم انشاءاللہ یہ رسالہ جو عبد الرحمن بن ابی حاتم روایت کرتے ہیں اپنے ابا اور ابو ذر دو محدثین سے, بڑے محدثین سے, اس کی جو ہے شرح انشاءاللہ شروع کریں گے. تو آج اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو کتاب لکھنے والا ہے شخص, وہ کیسا آدمی ہے, وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں, محدثین کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے. یہ اسماء الرجال کا جو علم ہے یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے اس امت پر, اور یہ علم جو ہے یہ جاری رہے گا, قیامت تک جاری رہے گا. اس کے ذریعے محدثین کرام راویوں کے بارے بتاتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ کیسا, یہ اچھا ہے, برا ہے, ضعیف ہے, مجہول ہے, کیا ہے. تو اب اگر راوی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ ثقہ, قابل اعتبار, قابل اعتماد, سچا انسان تھا, اس کی روایت صحیح ہے, تو اس کی حدیث اور روایت کو حجت بنایا جاتا ہے, اسے بیان بھی کیا جاتا ہے اور استدلال بھی کیا جاتا ہے. اور اگر راوی کا ثقہ ہونا ثابت نہ ہو, صدوق ہونا ثابت نہ ہو, مقبول ثابت ہونا ثابت نہ ہو, تو پھر اس کی روایت کو مردود سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اگر کسی کتاب کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہیں, کسی کتاب جو ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیں, اس سے استدلال کرنا چاہیں, تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا جو ہے شخص یہ کیسا شخص ہے. تو یہ جو ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں, ابن ابی حاتم الرازی 240 یا 41 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, اور انہوں نے محدثین کرام سے پڑھا ہے جن میں یونس بن عبدالعلا اور ابراہیم المزنی اور ربی بن سلیمان المعزن اور ابو ذر رازی اور ابو حاتم رازی اور ابن وارا اور بہت جو ہے بڑی مخلوقات سے پڑھائے, بے شمار ان کے استاد ہیں. ان کے شاگردوں میں امام ابن عدی, امام ابو شیخ, ابو احمد الحاکم, علی بن عبدالعزیز ابن مردک, اور دوسرے جو ہیں بہت سے محدثین کرام ہیں. محدثین کرام جو ہیں ان کی تعریف پر متفق ہیں. ابو الولید الباجی ایک محدث گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم ثقۃ حافظ, قابل اعتماد بھی تھے اور حدیث کے حافظ بھی تھے. اسی طرح ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں اخذ ابو محمد علم ابیہ و ابی زرعتا و کان بہرا فی العلوم و معرفت الرجال. ابو محمد ابن ابی حاتم نے علم حدیث علم اپنے ابا ابو حاتم رازی سے اور ابو ذر رازی سے سکھائے, اور وہ علم میں اور اسماء و رجال میں سمندر تھے, یعنی علم کا سمندر تھے. صنف فی الفقہ, انہوں نے فقہ میں بھی کتابیں لکھی ہیں. وفی اختلاف صحابہ و تابعین و علماء الامصار, اور صحابہ اور تابعین اور علماء کے اختلاف میں کتابیں لکھی ہیں. وکان زاہدا یعد من الابدال, اور یہ زاہد تھے, انہیں ابدال میں سے شمار کیا جاتا ہے. ابدال کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ 40 ابدال ہوں گے, تو وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں پر ابدال سے مراد نیک انسان ہے, یعنی نیک انسان ہو جو لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے. وہ جو مسند احمد یا دوسری کتابوں میں ابدال کی روایات ہیں وہ ساری ضعیف اور مردود روایات ہیں, جن کے بارے میں بعض صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابدال جو ہیں یہ لوگوں کے رزق وغیرہ اس میں یعنی اس کے مالک ہیں, تصرف رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور کتب اور ابدال یہ ساری فضول باتیں, وہ ثابت بھی نہیں ہے, کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے. تو ابدال محدثین اگر کہیں تو وہ ثابت کہتے ہیں جو صالح اور نیک ہو, کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والا. ان کے تفصیلی حالات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں امام زہبی کی کتاب سیر و اعلام نبلاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263 سے لے کر 259 تک. اسی طرح ان کے دوسرے حالات کے لیے تحریک دمشق ابن عساکر کی, تذکرۃ الحفاظ زہبی کی, اور البدایہ و نایہ ابن کثیر کی, اور دوسری کتابیں جو ہیں وہاں پر بھی ان کے حالات موجود ہیں. ان کے اوپر بعض علماء نے ایک جو ہے صرف غالباً سلیمانی نے ان کے اوپر جرح کی ہے جو کہ مردود ہے, جس کا جواب زہبی نے میزان الاعتدال میں دے دیا, اور لسان میں بھی اس کا جواب موجود ہے. تو ان پر جرح جو ہے وہ مردود ہے, ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ سکہ اور بڑے اماموں میں سے تھے. تو یہ صاحب کتاب کے راوی ہیں. تو پہلی بات جو یہ ہے کہ کتاب کا لکھنے والا یا بیان کرنے والا سکہ ہو, یہ ثابت ہو گئی. دوسری بات جو ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں, کس سے نقل کرتے ہیں؟ اپنے باپ ابو حاتم رازی سے. تو ابو حاتم رازی جو ہے محدثین میں بڑے محدث گزرے ہیں, یہ امام بخاری اور امام مسلم کے درجے کے محدث ہیں. یہ اسماء الرجال اور حدیث کے بڑے اماموں میں سے تھے, اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے انہی استادوں سے جن کے پاس امام بخاری وغیرہ نے پڑھا ہے. مثلا ابو نعیم, قبیصہ, عفان, اسی طرح یحیٰ بن بکیر, آدم ابن ابی ایاس, عبداللہ بن صالح العجلی, اور دوسرے جو ہے بہت سے راوی, اور ان کے شاگردوں میں ان کے کئی استاد بھی ہیں, اور باقی ابو زرار دمشقی, ابن ابی الدنیا, امام نسائی, سنن نسائی والے, ابو عوانہ, سید ابو عوانہ والے, اور دوسرے بہت سے محدثین ہیں. ابو حاتم رازی جو ہیں ان کی عدالت پر, امامت پر قابل اعتماد ہونے پر اجماع ہے, اور ان کے بارے میں خطیب بغدادی کہتے ہیں کان ابو حاتم احد الائمۃ الحفاظ الاثبات, کہ ابو حاتم حدیث کے حافظوں میں سے, اماموں میں سے ایک آدمی تھا, یعنی مشہور اماموں میں سے تھے. تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ابو حاتم رازی نے کتاب الزہد ہمارے پاس موجود ہے, اور اسی طرح کتاب الجرح و تعدیل, یہ اصل میں ابو حاتم اور ابو ذرہ کی کتاب ہے جو کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن ان سے بیان کرتے ہیں, اور ان کی اور بھی کتابیں. تو یہ محدثین میں بڑے محدث گزرے ہیں. حافظ زہبی ان کے حالات میں سیر و اعلام النبلاء میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 247 پر لکھتے ہیں کان من بحور العلم, ابو حاتم رازی علم کے دریاؤں میں سے تھے. طوف البلاد, ملکوں میں وہ پھرے ہیں, یعنی شہر شہر, قریہ قریہ حدیث کے لیے گئے ہیں. وہ برا فی المتن والاسناد, اور متن اور سند کے علم میں سب سے بلند ہو گئے ہیں, ماہر ہو گئے ہیں. وہ جمع و صنفا, حدیثیں اکٹھی کی ہیں اور کتابیں لکھی. وہ جرا و عدلا, اور جرا اور تعدیل, اسماء اور رجال کا جو علم ہے یہ انہوں نے قائم کیا ہے. انہوں نے جرا بھی کیے اور تعدیل بھی کیے, راویوں کو ضعیف بھی کہا ہے اور سکہ بھی کہا ہے. وہ صحا و عللا, اور حدیثوں کو صحیح بھی قرار دیا اور ضعیف بھی, یعنی علل الحدیث ان کی کتاب ہے ابو حاتم رازی کی. علل میں, اور علل کا جو علم ہے یہ سب سے مشکل علم ہے, سب سے جو ہے پیچیدہ علم ہے. تو ابو حاتم رازی ان کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے, اجماع ہے کہ یہ قابل اعتماد تھے اور حدیث کے بڑے اماموں میں سے تھے. تو اسی طرح یہ دوسرے جو اس کے راوی ہیں, اصل کتاب کے مصنف ہیں, وہ ابو ذر رازی ہیں. ابو ذر رازی جو ہیں ان کے حالات کے لیے تہذیب و تہذیب اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کی بھی امامت امامت پر اور عدالت پر محدثین کا اجماع ہے, تمام محدثین ان کی تعریف پر متفق ہیں. ابو ذر نے اور کتابیں بھی لکھی ہے جن میں سے کتاب الزوفا ان کی وہ تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے, تین جلدوں میں تحقیق کی ہے محدث نے. تو ابو ذر ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ان کی وفات کا وقت آیا تھا تو ابو ذر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے, بیمار تھے. محدثین کرام ہو ان کے پاس ہو کھڑے تھے, بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ اسماء الرجال کا حدیث کا ایک بہت بڑا امام اس دنیا سے جا رہا تھا, ایسا امام اس دنیا سے جا رہا تھا جس نے اسماء الرجال کے علم میں ایسی تحقیق کی ہے جو قیامت تک محدثین کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک حجت رہے گی. ابو ذر رازی کے تفصیلی حالات کے لیے دیکھیے تہذیب التہذیب, تہذیب الکمال اور اسی طرح امام زابی کی کتاب سیر عالم نبلا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 65 اور 65 سے لے کر یہ جو ہے تقریباً یہ 85 صفحے تک ان کے حالات موجود ہیں. تفصیل کے ساتھ امام زابی نے ان کا تذکرہ کیا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ابو ذر رازی جو ہیں وہ بڑے اماموں میں سے اور ان کی وفات کا وقت تھا. وہ زن قدن جسے کہتے ہیں پشتوں میں, یعنی اس حالت میں تھے جب وہ جان کنی کی حالت میں ان کی روح جو ہے نکلنے کا وقت تھا. تو محدثین کرام ان کے پاس تھے, ابو حاتم رازی بھی تھے, ابن وارا بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. تو محدثین نے کہا کہ انہیں کسی طریقے تلقین کی جائے, انہیں کلمہ یاد کرایا جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لکین و موتاکم لا الہ الا اللہ, مرنے والے کو لا الہ الا اللہ یہ یاد کرانا چاہیے, اس کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور جو دوسری صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا آخری جو ہے کلام لا الہ الا اللہ ہوگا مرتے وقت, بس وہ جنت میں جائے گا, جنت چلا جائے گا. تو اس حدیث اور لکن و موتاکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ ہے کہ مرنے والے کو جو ہے وہ یاد کرانا چاہیے کلمہ, لیکن یہ اس طرح نہیں کرانا چاہیے کہ اس کو آپ کہیں کہ پڑھو پڑھو, بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب جو ہے کلمہ اس کا ذکر کیا جائے, پڑھا جائے لا الہ الا اللہ, جو ہے وہ ایک آدمی دوسرے کو یاد کرائے تاکہ وہ سن لے اور وہ بھی پڑھ لے. تو محدثین نے ذکر کیا اس تلقین کا, تو وہ ابو ذر سے ڈر بھی رہے تھے, شرما بھی رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح یہ کہیں کہ آپ پڑھیں. تو انہوں نے پھر حدیث جو ہے نا اس کا ذکر شروع کیا. تو ابو ذر نے وہ ان کی بات سن لی, اور ابو ذر جو ہے اس حالت میں تھے کہ ان کی روح نکل رہی تھی. امام زابی کہتے ہیں کہ فقال ابو ذر تھا وہ پھر سو کے, ابو ذر نے جان کنی کی حالت میں کہا, یعنی سر تھوڑا سا اٹھایا چارپائی سے, کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید عن صالح ابن ابی عریب عن کثیر ابن مرتا عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ جنہ کہا اور فوت ہوگا, سر رکھ دیا. تو وہ حدیث ابو ذر نے اپنی سند کے ساتھ پڑھ دی جس میں یہ آیا ہے کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت جائے گا. تو آپ غور کریں کہ وفات کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی محبت ہے کہ حدہ سنا کے ساتھ پوری سند بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر آخری کلام بھی یہی بنتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ ہیں موضوع حدیثیں بیان کرتے ہیں، بے اصل بیان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، بغیر سندوں کے بیان کرتے ہیں، اور محدثین کرام جو ہیں وہ اسانید کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آخری وقت بھی سند، اور پھر آخری وقت جو ہوتا ہے اس کو انسان، اس میں انسان کو ہوش نہیں رہتی دنیا کی، تو اس وقت بھی ان کا حوصلہ اتنا مضبوط تھا کہ انہیں ذرا بھی غلطی نہیں لگی. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ وہ جو محدثین وہاں پر تلقین کرنا چاہتے تھے ان میں بعض کو غلطی لگ گئی تھی غم کی وجہ سے، غم اور غصے کی وجہ سے آدمی جو ہے نا اس کے دماغ جو ہے اسے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، غصہ ہو جائے یا غم ہو تو انسان بھول جاتا ہے، غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں، نماز میں بھی بھول جاتا ہے. تو ابو ذر رازی رحمہ اللہ جو ہیں کیسے بڑے محدث اور کیسے سکہ امام تھے کہ ان کا خاتمہ بھی حدیث بیان کرتے ہوئے ہوا ہے، اور ان کے بارے میں محدثین لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا جب وہ فوت ہوئی ہیں. یہ مومن کی نشانیوں میں سے. تو یہ جو دونوں امام ہیں ابو حاتم رازی اور ابو ذر رازی، یہ اعلیٰ درجے کے سکہ، اعلیٰ درجے کے امام، اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جسے انشاءاللہ ہم جو ہیں جس کی تشریح شروع کریں گے. اس کی تشریح سے پہلے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم نے ایک رسالہ جو ہے الحدیث کے نام سے جاری کیا حضور سے، الحدیث، اور یہ رسالہ جو ہے جون میں پہلا رسالہ چھپ گیا ہے، اور اس رسالے میں ہم جو ہے تحقیقی اور علمی مضمون لائے، اور یہی ہمارا انشاءاللہ منہج رہے گا. اب یہ دیکھیں، پہلا رسالہ ہم نے جو شائع کیا ہے اس میں ہم نے فقہ الحدیث اور احسن الحدیث یعنی فقہ القرآن کے نام سے مضامین لکھے ہیں، اور اسی طرح اپنا منہج جو ہے کلمۃ الحدیث کے نام سے لکھا ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے، ہم کس بات کو حجت سمجھتے ہیں. تو ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارا منہج جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں، اور کتاب و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہے جو سلف صالحین سے ثابت ہے. اور آخر میں ہم نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ رسالہ جو ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں درج ذیل جو ہے مقاصد اور اصول انہیں ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے گا. نمبر ایک، قرآن و حدیث اور اجماع کی برتری. نمبر دو، سلف صالحین کے متفقہ فام کا پرچار. نمبر تین، صحابہ تابعین، تبع تابعین، محدثین اور تمام ائمہ کرام سے محبت. نمبر چار، صحیح و حسن روایات سے استدلال اور ضعیف و مردود روایات سے کلی اجتناب. انشاءاللہ ہمارا یہ رسالہ واحد رسالہ ہوگا جس میں کسی ضعیف روایت سے، کسی ضعیف قول سے، کسی تابع یا تبع تابع سے بھی غیر ثابت شدہ قول سے استدلال نہیں کیا جائے گا. نمبر پانچ، اتباع کتاب و سنت کی طرف والہانہ دعوت. نمبر چھ، علمی تحقیقی و معلوماتی مضامین اور انتہائی شائستہ زبان. نمبر سات، مخالفین کتاب و سنت اور اہل باطل پر علم و متانت کے ساتھ بہترین و بادلیل رد. علم اور متانت کے ساتھ دلائل کے ساتھ رد کیا جائے گا بدعتیوں پر، کتاب و سنت کے مخالفین پر. نمبر آٹھ، اصول حدیث اور اسماء و رجال کو مد نظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث. نمبر نو، دین اسلام اور مسلک اہل الحدیث کا دفاع. اور نمبر دس، قرآن و حدیث کے ذریعے اتحاد امت کی طرف دعوت. تو یہ رسالہ ہمارا پہلا چھپا ہے جس میں ہمارے استاد سید محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کا ایک مضمون جماعت المسلمین خلیفہ اور تکفیر کے نام سے ان کا ایک خط تھا جو ہم نے شائع کیا ہے، اور جس میں یہ تکفیریوں کا جو ہے رد ہے جنہوں نے ایک خلیفہ بھی بنا رکھا ہے. اسی طرح ہمارے شیخ حاجی علی دتا صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے اٹک میں دعوت اہل حدیث میں بڑا جو ہے کارنامہ سر انجام دیا، ان کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے، اور اسی طرح اس میں دوسرے فوائد ہیں. تو یہ اب جو دوسرا رسالہ آنے والا ہے اس میں ہمارا یہ جو جس کتاب کا ذکر میں کر رہا ہوں، ابو حاتم رازی اور ابو ذر رازی، ان کا جو رسالہ ہے، اس رسالے کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ یہ اس دوسرے رسالے میں، جولائی والے رسالے میں چھپ رہا ہے انشاءاللہ. تو اس کی ہم تشریح جو ہے شروع کر رہے ہیں. تو جو ساتھی اس رسالہ الحدیث کے بارے میں سن لیں وہ جو ہے اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جو ہے اتل وسا ان ساتھیوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ پہلا رسالہ جو تقریباً ختم ہو گیا، دوسرا رسالہ جو ہے انشاءاللہ آئے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابو حاتم رازی اور ابو ذر اور عبد الرحمن، یہ تینوں کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اب جو میں شروع میں نے کہا تھا کہ کتاب کا جو ثبوت ہے یہ بھی ضروری ہے، اور کتاب کے مصنف کا جو ہے وہ ثقہ ہونا، قابل اعتماد ہونا بھی ضروری ہے. تو اللہ کے فضل سے جس کتاب، عقیدے کی جس کتاب، ایمان کی جس کتاب کی ہم تشریح شروع کر رہے ہیں، اس کے مصنفین اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے، مسلمانوں کے بڑے اماموں میں سے تھے اور قابل اعتماد تھے. اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ کتاب جو ہے وہ اس کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے. بعض اوقات ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو اپنے مصنفین سے ثابت نہیں ہوتی، یعنی مشہور تو ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب فلاں کی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی کتاب ہوتی نہیں ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے. مثلا یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے شرح السنۃ، اور لکھا ہے کہ تالیف تصنیف جو ہے یہ بربہاری کی ہے، ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البربہاری جو ہے، یہ ایک امام حنابلہ میں سے بڑے امام گزرے ہیں، 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، بڑے اچھے اماموں میں سے گزرے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک منصوب ہے کتاب شرح السنۃ بربہاری کی. تو اب ہم نے اس کی تحقیق کی ہے اس کتاب کی، تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ بربہاری سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ امام بربہاری سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ کتاب، یہ الحدیث رسالہ نمبر 2 جو ہے، جو آ رہا ہے اس کے صفحہ نمبر 26 پر، 26 سے لے کر 28 صفحے، 3 صفحوں پر میں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب بربہاری سے ثابت نہیں ہے. بربہاری سے اس کتاب کا جو راوی ہے، بلکہ یہ جو ہے اس پر بحث ہوئی ہے صفحہ نمبر 25 سے، 25 سے لے کر 28 تک. تو میں نے لکھا ہے اس کتاب میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بربہاری حنابلہ کے بڑے اماموں میں سے تھے، اور حافظ بھی فرماتے ہیں شیخ الحنابلہ القدوۃ الامام الفقی کان قوالا بالحق داعیا الی الاثر لا یخاف فی اللہ لومت لائم. لیکن شرح السنۃ کے نام سے جو کتاب مطبوع ہے وہ امام بربہاری سے ثابت نہیں ہے. یہ جس قلمی نسخے سے چھاپی گئی ہے، شائع کی گئی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کو غلام خلیل کہتے ہیں، یہ کذاب تھا، اور شیخ خالد الردادی حافظ اللہ مدینہ کے شیوخ میں سے ہیں، جن سے میری ملاقات ان کے گھر میں ہوئی ہے. یہ بھی حنابلہ میں اور سلفی حنابلہ میں بڑے نیک اور اچھے جو ہے شیخ ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے. تو انہوں نے جو اس کتاب کے بارے میں شبہات جو ہیں وہ رکھے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ثابت ہے بربہاری سے، ان تمام شبہات کا میں نے جواب دیا ہے، اور اپنے جو ہے اس مضمون میں 6 دلیلیں میں نے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کتاب بربہاری سے ثابت ہی نہیں. تو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آدمی اگر کوئی کتاب جو ہے وہ اس سے استدلال کرتا ہے تو اس کتاب کا اس کے مصنف سے ثابت ہونا ضروری ہے. یہ جو کتاب ہم جس کی شرح شروع کر رہے ہیں یہ ابو حاتم رازی سے ثابت ہے، ابو ذر رازی سے ثابت ہے. 3 راویوں کے تعلقات آپ نے سن لیے. اسی طرح یہ راوی ہیں عبد الرحمن ابن ابی حاتم سے جو راوی ہیں ہمارے نسخے میں، ان کا نام ہے علی بن عبد العزیز بن مردک، ان کے بارے میں تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے وکان ثقتن، یہ قابل اعتماد تھے، تاریخ بغداد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 30 پر. اور علی بن عبد العزیز سے اس کتاب کے راوی ابو اسحاق ابراہیم بن عمر بن احمد البرمکی ہیں، ان کے بارے میں تاریخ بغداد میں لکھا ہوا ہے وکان صدوقن بینن، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 139، یعنی سچے تھے، قابل دیندار آدمی تھے. اسی طرح ابو اسحاق ابراہیم بن عمر سے جو اس کے راوی ہیں اس کا نام ہے ابو طالب عبد القادر بن محمد، ان کے بارے میں سیر علام نبلا میں لکھا ہے العالم المسند، یہ جو ہیں یا ثقت العالم المسند، الثقت العالم المسند، یہ 516 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور سیر علام نبلا جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 386 پر ان کے حالات موجود ہیں. اور ان سے جو اس حدیث کے اس کتاب کے راوی ہیں ابو زید الشامی، ان کے بارے میں سیر علام نبلا جلد نمبر 20 341 صفحے پر سمعانی کا قول ہے کہ شیخ صالح خیر کثیر العبادہ، نیک انسان تھے، بڑی عبادت کرنے والے تھے. تو یہ جو کتاب ہے سند، اس کتاب کی سند کے سارے راوی قابل اعتماد تھے، تو یہ اس کی سند صحیح ہے، لہذا یہ کتاب ثابت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب دوسرے اب قرائن آپ دیکھیں گے تو امام لالکائی جو ہیں ایک محدث گزرے ہیں، امام لالکائی ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعت، اہل سنہ والجماعت کے عقائد جو ہے انہوں نے اکٹھے کیے، تو یہ کتاب جو ہے چھپی ہوئی ہے، اور اس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر احمد سعد حمدان نے، اور یہ شخص جو ہے ڈاکٹر احمد سعد، اس کو تحقیق کا کوئی علم ہی نہیں ہے، اس نے ایسی فوش غلطیاں تحقیق میں کر رکھی ہیں جو کہ انتہائی قابل ملامت ہیں، قابل شرم ہیں۔ کسی کتاب کی تحقیق اگر کوئی شروع کرے تو اس کا علم جو ہے وہ صحیح سیکھنا چاہیے، جہالت کا ارتکاب کیا ہے شخص نے۔ تو بہرحال نص جو ہے اصل کتاب کا جو مفہوم ہے وہ محفوظ ہے، وہ امام لالکائی جو اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے، بہت بڑے ثقہ محدث تھے، انہوں نے جو لکھا تھا وہ محفوظ ہے، تو وہ یہ شائع شدہ ہے جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 176 جو ہے اس سے لے کر صفحہ نمبر 180 تک، یہ پوری کتاب جو ہے امام لالکائی نے اپنی سنت کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی سے نقل کی۔ لالکائی کہتے ہیں اخبرنا محمد ابن المظفر المقری قال حدثنا الحسین ابن محمد ابن حبش المقری قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم، تو اب یہ پوری سند جو انہوں نے نقل کی ہے یہ سند بھی صحیح ہے، یہ محمد ابن المظفر جو ہے یہ ثقہ صدوق راوی تھے، خطیب نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263 پر، کتبنا عنہ وکان شیخا صالحا فاضلا صدوقا، اور اسی طرح حسین بن محمد ابن حبش جو ہے ان کے بارے میں امام ابو عمر الدانی کہتے ہیں مشہور بالاتقان ثقۃ مامون، یہ تاریخ الاسلام حافظ زابی کی کتاب جو ہے اس کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 539 اور وفیات 373 ہجری میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ابن الاسیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حاذق ضابط متقن، تو یہ سند ہو لالکائی والی بھی صحیح ہے اور ہمارا جو نسخہ مخطوطہ اس کی بھی صحیح ہے جسے شیخ محمد عزیر شمس حافظ اللہ نے شائع کیا ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ ثابت ہے ابو حاتم راضی سے اور ابو زرع راضی سے، اور اس کے جو ہے یہ دونوں اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے، تو انشاءاللہ اس کتاب جو ہے اس کی ہم شرح شروع کر رہے ہیں، کریں گے آپ کے سامنے، تو آج جو ہے اس کا آج کا بیان اسی پر ہے، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ شیخ صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آپ کی درجات گرم فرمائے اور آپ کے علم میں عمر میں عمل میں مزید برکت و اضافہ فرمائے، بڑی خوبصورت انداز سے شرح بسط سے آپ نے جو یہ بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں بہرحال اللہ کریم ہمیں ان پہ غور فکر کرنے کی سمجھنے کی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں ضرور پلیز سوال کیجیے گا، اور ہم ہر وقت دیکھتے تیرے کے تھک جاتے ہیں، جب بھی ہمارا کوئی شیخ یہاں آتے ہیں روم کے اندر تو اس وقت پھر کوئی سوال کرتا نہیں ہے، جب وہ نہیں ہوتے تو پھر ہم سے سوال ہوتے ہیں، تو آپ موقع ہے الحمدللہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ محترم شیخ زبیر علیزئی صاحب رضی اللہ تشریف فرمائیں، جو نوجوان عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں ماشاءاللہ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے وہ محدث ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسناد کا علم عطا فرمایا ہے، تو یہ سنہری موقع ہے، اس میں ہچکچاہٹ کی شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کے معاملے میں شرم ویسے بھی ناجائز ہے، تو آپ پلیز سوال کیجیے گا، ہاتھ اٹھائیے، ایک وقت میں ایک سوال کریں انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کے سوال سے ہم دین جو سننے والے ہیں ہمارا بھی بھلا ہو، ہمارے ان کے اندر بھی اضافہ ہو، تو بہرحال میں چھوڑ رہا ہوں ساتھیوں کے لیے، آپ پلیز ضرور تشریف لائیے میری پر، جزاکم اللہ خیر۔ جی اللہ بھائی آئیے، آپ کریں سوال، آپ نے اگر یہ سوال کرنا تو یہ کریں، آپ کے بعد ساتھی تو اور بھی سوال کریں گے انشاءاللہ، تو آپ آ جائیے بھائی، اور لیکن ایک میں آپ سے جو ہے گزارش کروں گا پلیز کہ سوال جو ہو وہ سوال ہی ہو، بالکل اس کو شارٹ رکھیں، کیونکہ جب سوال کی جاتا ہے ظاہر بات ہے تو جو عالم دین ہوتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو سوال کو پھر تفصیل سے جو ہے پھر کتاب سنت کی ذریعے سے ثابت کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، تو آئیے ضرور سوال کیجیے گا انشاءاللہ، چھ سوال آپ کو جواب دیں گے، اور باقی ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو سوچ لیجیے گا اور کچھ سوال کریں، بالخصوص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، جیسے کہ آپ آج جانتے ہیں آج کل جیسے ہمارے بھائی سوال کرنے والے ہیں کراچی والا بھائی، جو راسنی ایشیا اسی انٹرنیٹ کے اوپر وہ روم کھولتے ہیں جس کا وہ نام رکھتے ہیں درس بخاری شریف، نام وہ یہ رکھتے ہیں اور پھر وہ بخاری شریف کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں اور صحیح حدیث کے جو ایمانی مفہوم کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ جو اس کو لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں، تو اگر اس قسم کے بھی کوئی سوالات یا اشکالات آپ کے اذان و قدوب کے اندر ہوں تو آپ ان کو سامنے لائیے، اب موقع ہے انشاءاللہ شیخ صاحب سے وہ پوچھیں آپ سوال، جزاک اللہ خیر. تو اگر آپ آئیے الباری بھائی آپ پہلے ہو چکے ہیں اور کراچی میں بھائی آباد میں، جزاک اللہ خیر، تشریف لائیے.
السلام علیکم، میرے نام اربنی بھائی نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، بڑی مہربانی اربنی بھائی. دیکھیں ہمارے مجاہد بھائی ہمارے جاننے والے ہمارے دوست کیسے ایسے ایسے حضرات ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. شیخ صاحب آپ سے ایک سوال ہے شیعوں کے بارے میں، بڑا مختصر سا سوال ہے کہ ان کے جو بارہویں امام ہیں ان کا تصور اسلام میں کیا ہے، پلیز اس بارے میں میں بڑا مختصر سوال کر رہا ہوں.
شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے جو تحقیقات کی ہیں تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حسن العسکری جو ہے وہ بے اولاد فوت ہوئے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جتنے بھی ان کے سیرت نگار ہیں کسی نے بھی ان کے کسی بیٹے کا ذکر نہیں کیا ہے. تو شیعہ حضرات جو ہیں انہوں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حسن عسکری کا جو بیٹا ہے محمد، وہ چھوٹا سا بیٹا بچپن میں ہی یعنی پیدا ہونے کے بعد بچپن میں ہی گم ہو گیا عراق کے غاروں میں، تو اس بیٹے کا جو وجود ہو شیعہ اثنا عشری رافضی حضرات نے تراشا ہے، اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں اسماء الرجال میں کوئی موجود نہیں ہے. پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہم کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جنہیں بعد کے شیعہ لوگوں نے جو ہے وہ گڑھ لیا. تو اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے، یعنی جو بیٹا ان کا پیدا ہی نہیں ہوا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں شیعہ حضرات اس وقت دنیا میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بارہواں امام ہے اور امام مہدی مہدی منتظر ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے بڑے عجیب غریب جو ہے عقائد بنا رکھے. حالانکہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے سنن ابی داود میں اور دوسری بہت سی کتابوں میں کہ جو امام مہدی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا. تو یہ محمد بن حسن جو ہے یہ اگر پیدا بھی ہوتا تو یہ مہدی جو ہے منتظر نہیں تھا، یہ امام مہدی نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ اس بچے کا یعنی تصور کر کے انہوں نے کہنا کہ وہ گم ہو گئے، یہ کوئی اسلام میں تصور ہے ہی نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ گڑھ لیا. تو میرے بھائیو یہ جو بارہواں امام یہ قرار دیتے ہیں اس کا کوئی ثبوت صحیح روایات میں بالکل نہیں ملتا کہ یہ کوئی پیدا بھی ہوا تھا یا یعنی اس کا کوئی وجود ہے. تو یہ مختصر بات جو انہوں نے بنا رکھی ہے اس کا رد.
السلام علیکم. البلی بھائی نے میرے حال میں ہاتھ دوبارہ نیچے کر لیا. تو شیخ صاحب آپ سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا بارہویں امام کے حوالے سے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی کوئی نرینا اولاد نہیں تھی یا کوئی اس کی اولاد نہیں تھی، تو یہ تو ایک بات مکمل ہو گئی، یہاں بات جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ ہو جاتی ہے. اب اگر شیعہ حضرات جو ہیں ایک خود ساختہ بارہواں امام کا وجود ہمارے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی بارہواں امام آئے گا اور وہ جو ہے وہ ہمارے صحابہ کو سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کو قبروں سے نکالے گا اور ام المومنین حضرت عائشہ جو بھی ہماری ام المومنین ہیں ان کو قبروں سے نکالے گا، ان کو جو سزائیں دی جائیں گی. تو اس بارے میں اگر میں یہ کہوں، اگر میں بحثیت ایک مسلمان کے اس بارے میں امام کو اگر گالی دیتا ہوں برا بھلا کہتا ہوں اس امام کو جو خود ساختہ شیعوں نے بنایا، تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ شکریہ بہت بہت.
گالی جو دینا ہے یہ تو کسی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، چاہے اس کا وجود ہے یا نہیں. آپ کو تردید کرنی چاہیے. پہلے تو یہ کہ یہ جو جس امام کا تصور یہ بنا بیٹھے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. فرض کریں اگر اس کا کوئی وجود ہوتا تو یہ امام مہدی نہیں ہے، یعنی اگر حسن بصری کا بیٹا ہوتا تو اس کو اس حیثیت سے ہم مانتے. اور اگر اس کا فرض کریں وجود ہے تو ہم اس کو امام مہدی تو بالکل مان نہیں سکتے تھے، کیونکہ حدیث میں جو شرائط ہیں وہ اس میں ہے نہیں. لیکن گالی دینا جو ہے اسے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ شیعوں نے بہت سی جو ہے نا غلط باتیں یہ تراش کر گھر کر مختلف اپنے جو ہے وہ اکابر سے اہل سنت کے اکابر سے منسوب کر رکھی ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو ہم جو ہے اس اکابر میں سے اس اگر کوئی امام ہے تو اس کو برا جو ہے کہنا شروع کر دیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جو شیعہ رافضی حضرات ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے جھوٹ کا رد کرنا چاہیے. یعنی انہوں نے یہ جو باتیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں شیخ صاحب. زید بھائی آواز کا مجھے بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ شیخ صاحب
تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک شخصیت کا وجود نہیں ہے تو اسے گالیاں دینا یہ بھی صحیح نہیں، اور اگر اس کا وجود ہے فرض کریں تو پھر بھی گالیاں دینا جو صحیح نہیں. اصل بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات نے اپنی طرف سے جھوٹھی باتیں جو ہیں گھر کر یہ مختلف عقائد بنا رکھے ہیں کہ فلاں یہ کرے گا فلاں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں، جھوٹھی باتیں ہیں، بے اصل باتیں ہیں. ان کی جو ہے تردید کرنی چاہیے. گالی دینا جو ہے یہ صحیح کام نہیں ہے.
یہ بھائی جواب مل گیا. ڈائریکٹلی ایمان پہ اٹیک کیا تھا تو اس لیے میرا فرض بنتا تھا اور میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں جو ان کو اس کا جواب دوں، اور چونکہ ایمان پر جو ہے ضرب جو ہے برداشت نہیں ہو سکتی تو کیونکہ اس میرے پاس فوری طور پہ قرآن کی آیت موجود تھی تو میری مجبوری تھی کہ میں بیان کرتا. لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ وہ بھائی ساتھ موجود نہیں ہے تو شاید اگر وہ موجود ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور ہدایت وہی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہی کتاب جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کھلی کتاب ہے، اور یہ آسان کتاب ہے، مختلف آیات میں آیا ہے. تو بہرحال روم کے ٹاپک کو میں دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ روم کا نام جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسلام کمز وداؤٹ سیکس اینڈ اٹ از اونلی سولوشن فار دا کرنٹ سچویشن آف مسلم امہ. اور میں بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ اسلام دنیا میں ظہور پذیر ہوا تھا تو اس وقت مسلمانوں میں کوئی فرقہ واری موجود نہیں تھی، اختلافات موجود تھے، لیکن اختلافات کو ریزن بنا کر علیحدہ علیحدہ فرقے